الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج بدھ کا دن ہے بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریفہ کا درس ہوتا ہے مکتوب نمبر 113 سے شروع ہو رہا ہے جمال الدین حسین کو لابی کی طرف صادر فرمایا اس بیان میں کہ مبتدی اور منتہی کے جذبہ کے درمیان کیا فرق ہے اور یہ کہ مجذوب کو جذب کا اظہار ابتدائی روح سے ہوتا ہے جو قلب کے اوپر ہے اور وہ روح کے اس شہود کو تعالیٰ شانوں کا شعور اختیار کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفا، اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ جذب و کشف صرف مقام فوق تک ہوتی ہے، فوق فوق تک نہیں ہوتی، یعنی مقام فوق سے اوپر نہیں ہوتی، اور یہ حال شہود اور اس کے طریقہ وغیرہ میں ہے۔ جن مجذوبوں نے سلوک نہیں طے کیا ہوگا وہ مقام قلب میں ہوتے ہیں، ان میں جذب و کشف صرف مقام روح تک ہو سکتا ہے جو مقام قلب کے اوپر ہے، اور منتہی حضرات کا جذب و کشف انجذاب الہی ہے جس کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے، اور ابتدائی جذبہ میں روح منفوخ انسان کے اندر پھونکی روح کے سوا کچھ مشہور نہیں ہوتا، کیونکہ روح خود اپنی اصلی صورت پر موجود ہے۔ حدیث میں ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، بے شک اللہ تعالیٰ آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یہ حضرات روح کی شعور کو حق تعالیٰ کا شعور سمجھ لیتے ہیں، اور جبکہ روح کو عالم ارشاد کے ساتھ ایک درجہ مناسبت حاصل ہے تو کبھی اس شعور کی کثرت کو شہودی احدیت کہتے ہیں، اور جبکہ روح کو عالم ارشاد کے ساتھ ایک درجہ مناسبت تو کبھی اس شعور کی کثرت کو شہودی احدیت کہتے ہیں، اور کبھی اس کو معیت کی اس کی میت کے قائل ہوتے ہیں، حالانکہ حق تعالیٰ کا شعور حصول فن مطلق کے بغیر جو کہ سلوک کے منتہا متحقق ہے منصور نہیں ہو سکتا۔ ہیچ کسراتا نہ گردد اوفنا، نیس طرح در بار گائے کبریا، جس کو حاصل ہی نہیں راہ فنا، کس طرح پائے وہ راہ کبریا۔ اور شہود کا عالم دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان دونوں شہودوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو شہود عالم دنیا کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے مناسب ادرتا ہو تو حق تعالیٰ کے تقدس کا شہود نہیں ہوتا، اور اگر بے مناسب دنیا سے کوئی تعلق نہیں تو حق جل شانہ کی شہود کی علامت ہے، شہود کا اطلاق عبادت کی تنگی کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ نسبت بھی منتصب ہے حق تعالیٰ کی طرف بے کیف و بے مثل ہے۔ چورہ بچے بے چورہ نس، مثل کو کیوں مثل تک پائے گرا، مثل کو مثل بے مثل، یعنی ذات الہی کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ ذات الہی میں غور نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے فات میں غور کرنا چاہیے۔ لا یحمل عطاء الملک الا مطایا ہو، بادشاہ کی طاقت چیزوں کو اس کی سواریں ہی اٹھا سکتی ہیں۔ مکتوب نمبر 113 میں حضرت جمال الدین حسین کلاوی کو فرماتے ہیں کہ جذب و کشش یہ صرف مقام فوق تو ہوتی ہے، جس کو جو بھی فوق ہے، مثال کے طور پر یہیں سے غبارہ اڑا تو کہاں جائے گا؟ چھت تک ہی جائے گا، اس آگے تو نہیں جا سکتا، چھت کے ساتھ اٹک جائے گا، لیکن چھت کے اوپر اگر ہے تو پھر جائے گا تو کہاں جائے گا؟ تو ظاہر ہے مطلب یہ کہ کوئی اس کی حد نہیں ہوتی، بولے ظاہر وہ چلتا رہے گا جیسے بھی۔ اسی طریقے سے صرف جذب بغیر سلوک کے طے کیے اس کا جو انجذاب ہے وہ صرف اور صرف روح تک ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ خود مجذوب جو ہوتا ہے یہ مقام قلب میں ہوتا ہے، مقام قلب میں ہوتا ہے، مقام قلب سے اوپر روح ہے، مقام قلب سے اوپر روح ہے، لہذا اگر کوئی مقام قلب سے چھوٹے گا تو کہاں جائے گا؟ ظاہر وہ روح تک ہی جائے گا، لیکن اگر کسی نے مطلب مقام قلب کے اندر جو روح اور نفس کا جوڑ ہے اس کو مجاہدے کے ساتھ توڑ دیا، مجاہدے کے ساتھ توڑ دیا، اب یہ روح آزاد ہو گیا، یہ روح آزاد ہو گیا۔ جب روح آزاد ہو گیا تو روح جائے گا نا، تو قلب نہیں جائے گا، سمجھ آئے گی بات؟ یعنی جس وقت حالت جذب ہوتا ہے، اب یہ اچھی طرح سن لو، تو حضرت فرماتے ہیں کہ انسان مقام قلب میں ہوتا ہے۔ مقام قلب سے مراد یہ ہے کہ اس میں روح اور نفس دونوں ہیں، اور روح آزاد نہیں ہے، روح آزاد نہیں، لہذا مقام قلب کا جو مجذوب ہے اس کی پرواز زیادہ تک روح تک ہے، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ابھی مقام قلب میں ہے، اس نے مقام روح کو طے نہیں کیا. اور مقام روح طے تب ہوتا ہے جب روح نفس سے آزاد ہو جاتا ہے، اور روح نفس سے آزاد صرف اور صرف سلوک طے کرنے سے ہوتا ہے، صرف سلوک طے کرنے سے ہوتا ہے. جب تک سلوک طے نہ ہو چکا ہو اس وقت تک وہ نفس سے آزاد نہیں ہو سکتا. جب نفس سے آزاد نہیں ہو سکتا تو اوپر جا نہیں سکتا. جب اوپر جا نہیں سکتا تو ظاہر مجذوب کو صرف روح ہی نظر آئے گا. اور روح چونکہ فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا. تو یہ جو آدم کا جو مطلب ہے وہ جسم آدم نہیں ہے بلکہ روح آدم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو روح آدم ہے وہ جو ہے نا، مطلب یہ اس کا جو شہود ہے جو مجذوبوں کو ہوتا ہے، وہ مجذوب جو سالکین نہ ہو، وہ جو مطلب ان کو جو ہوتا ہے وہ اس کو حق تعالیٰ کا شہود سمجھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ایک نسبت ہے. ہاں جی، ایک نسبت ہے. اور چونکہ روح کو عالم ارشاد کے ساتھ بھی مناسبت ہوتی ہے، ہاں جی مناسبت ہوتی ہے، لو اس وجہ سے یہ دنیائی صفات بھی پر رکھتے ہیں. یہ دنیا سے متاثر ہوتا ہے، دنیا سے یہ متاثر ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کبھی اس شہود کی کثرت کو شہودی احدیت کہتے ہیں. ان شہودی احدیت سے مراد یہ ہے کہ مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک ہی رخ دیکھ لیا ہے، اس وجہ سے اس کو شہودی احدیت کہتے ہیں. اور کبھی اس کی میت کے قائل ہوتے ہیں کہ گویا کہ ہم لوگ اللہ کے ساتھ ہیں، حالانکہ اللہ جل شانہ کا شہود بغیر فنا مطلق کے حاصل نہیں ہو سکتا. اور وہ جو شہود ہے وہ بھی صرف الفاظ کے حد تک ہے، وہ بھی صرف الفاظ کے حد تک ہے. ورنہ اصل میں فلحقیقت جو ہے شہود اصل میں اس طرح ہے ہی نہیں جس طرح سمجھا جاتا ہے. شہود سے مراد دیکھنا، اور اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو اس وجہ سے یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھے، اور معیت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس آ جائے. تو اس طرح جیسے ہم لوگ پاس ہوتے ہیں اس طرح تو کوئی ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ اللہ جل شانہ کی موجودگی وہ تو سب کے لیے برابر ہے. وہ ہو محکم اے نہ محکم تم، سب کے لیے عام ہے. وہ محکم اے نہ محکم تم، تو اس کا جو مطلب اس کی وہ میت ہے، جو میت وجود ہے وہ تو ہر جگہ پر ہے اور وہ ہر ایک کے لیے ہے. لیکن وہ میت جو یوں کہہ سکتے ہیں قرب مقام کے لحاظ سے ہے، جو مقام ان کو روحانی ملتا ہے اس کے لحاظ سے جو میت ہے وہ سارے انبیاء کا سب سے زیادہ ہے، پھر اس کی آواز سے دیکھیں پھر اس کا پھر اولیاء کا، اس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس میت میں اس طرح نہیں ہوتا کہ جیسے ہم آپس میں قریب ہوتے ہیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو بھی ہم اپنے قریب سمجھیں، یہ نہیں ہوتا. وہ مثال سے پاک ہے، کیونکہ دیکھیں نا جس کے ساتھ ہم ہونا چاہتے ہیں تو دونوں کا کوئی مثل ہو تو پھر مطلب جو ہے نا بات ہو سکتی ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی مثل سے پاک ہو تو پھر وہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ تو پاک ہے نا، ہم تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو پاک ہے مثل سے. لہذا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ملیں. مکتوب نمبر 114، صوفی قربان کی طرف ارشاد فرمایا حضرت سید المرسلین علیہ وآلہ وسلم و تسلیمات کی مطابقت کی ترغیب میں، حق سبحانہ و تعالیٰ ہم بے سر و سامانوں مفلسوں کو حضرت سید المرسلین اولین و آخرین علیہ السلام کی مطابقت کی دولت سے مشرف فرمائے، اس پر استقامت نصیب کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی دوستی کے توفیل حق تعالیٰ اپنے اسمائی اور صفاتی کمالات کو زور ملایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات میں سے بہترین قرار دیا. آپ کی پسندیدہ مطابقت کا ایک ذرہ تمام دنیاوی لذات اور اخروی تنعمات سے مرتبہ میں کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. تمام فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سنت کی تابعداری پر وابستہ ہے اور تمام بزرگی احکام شریعت کے بجاوری پر منحصر ہے. مثلا دوپہر کا سونا اگر اتباع سنت کی نیت سو تو کروڑوں شب بیداریوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابقت نہ ہو اور افضل ہے. اس طرح عید الفطر کے دن میں کہنا روزہ نہ رکھنا جس کا شریعت مصطفی میں حکم ہے خلاف شریعت تمام عمر روزہ رکھنے سے افضل ہے. اور شاعر علیہ السلام کے حکم کے مطابق ایک چیتر یعنی ایک پیسہ دینا بھی اسی اپنی خواہش سے سونے کے پہاڑ خرچ کرنے سے بہتر افضل ہے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک روز صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد صحابہ کو دیکھا تو ان میں ایک شخص کو حاضر نہیں پایا. دریافت کرنے پر حاضرین نے اس کے کچھ تمام رات بات کرتا ہے, شاید اس وقت آنکھ لگ گئی ہو. امیر المومنین نے فرمایا اگر اس شخص تمام رات سوتا رہتا اور صبح کی نماز باجماعت ادا کر لے تو اس کے لیے تمام رات کی بات کرنے سے افضل تھا. گمراہ لوگوں علی نور وغیرہ نے اگرچہ ریاضت اور مجاہدے بہت کیے ہیں لیکن چونکہ شریعت حقوں کے مطابق نہیں ہے اس لیے بے اعتبار و بے حیثیت ہیں. اگر ان گمراہ لوگ کے اعمال شاخہ پر کچھ اجر ثابت بھی ہو تو صرف دنیاوی ان منفع پر منفضل. جب پوری دنیا ہی کچھ حیثیت نہیں رکھتی تو اس کے کسی منافع کا کوئی کیا اعتبار کرے. اس کی مثال ایسے خاکروب کی طرح جس کی محنت سب سے زیادہ مزدوری بہت کم ہے. اور شریعت کے تابع داروں کی مثال ان لوگوں کی سے جو قیمتی جواہرات اور عمدہ عمدہ ہیروں کے کام کرتے ہیں, اس کا کام بہت توڑا اور مزدوری بہت زیادہ ہے. سنت کے موافق ایک ساتھ کا عمل ہو سکتا ہے اجر میں ایک لاکھ برس کے نیک عمل کے برابر ہو. اس میں راز ہے کہ جو عمل شریعت کے موافق ہوتا ہے وقت تعالیٰ کا پسندیدہ ہوتا ہے, جو خلاف شریعت ہوتا ہے وقت تعالیٰ کا ناپسندیدہ. بس ناپسندیدہ عمل کی صورت میں ثواب کی کہاں گنجائش ہے بلکہ عذاب متوقع ہے. اس حقیقت کی عالم مجاز میں نظیر موجود ہے جو تھوڑی سی توجہ سے واضح طور پر سمجھ میں آ سکتی ہے. ہر چیرت التی علت شبت کفر گیرت کا میلے میں لت شلت. ہر چیز ہی مضر ہے جو کبھی ساتھ دے مریض, کافر ولی ہے اس کو پکڑ لے اگر ولی. بس تمام ساتوں کا سرمایہ سنت کی پیروی ہے اور تمام فسادات کی جڑی جڑ شریعت کی مخالفت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سید المرسلین علیہ وآلہ السلام کی مطابقت پر ثابت قدم رکھے. اصل میں اللہ جل شانہ تو ہمارا کوئی عمل احتیاج کے درجے میں نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے کسی عمل کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے میری بات مانتے ہیں نہیں مانتے, صرف اتنی سی بات ہے. باقی دیکھو دنیا میں تو ہم اگر ہم کسی کا کوئی خدمت کر لے تو اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے, تو بے شک ہم جس طریقے سے بھی وہ کام کر لے تو اس کو اگر فائدہ ہوتا ہو تو اس کو نظر انداز کر لیتے. لیکن یہاں پر معاملہ یہ کہ اللہ جل شانہ کی چیز کی حاجت تو ہے نہیں. مجھے بتاؤ آدم علیہ السلام نے اگر وہاں پر اس درخت سے کہا ہے شیطان کی آواز ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہو؟ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں تھا. لیکن اس پر کیا ہوا؟ چونکہ بات تھی اگر اشتہاری خطا تھی, لیکن اس اشتہاری خطا کی بھی ایسے بات ہو گئی کہ جنت چھوڑنا پڑا. ہاں جی, تو اب یہ جو بات ہے کہ یہ جو اس قسم کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ کی حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے تو انسان کو کرنا چاہیے. ہاں جی, اور اللہ جل شانہ نے صرف ایک راستہ کھولا ہے کہ اس پر آؤ تو آؤ, باقی راستے اب میرے پسندیدہ نہیں ہیں. ہاں جی, اور وہ ہے صرف سنت کا راستہ. اب اگر سنت کے راستے پہ کوئی چل کے جاتا ہے تو بے شک کیسے ہی کمزوری سے گیا ہو وہ کامیاب ہے, اور اگر دوسرے راستے پہ کوئی کتنی مہارت کے ساتھ چلا جائے تو کیا ہے. میں اس کی مثال دے سکتا ہوں. صف اول کا ثواب ہوتا ہے, لیکن کس وقت؟ جب نماز ہو رہی ہے. نماز کے بعد اگر آپ صف اول میں بیٹھ گئے تو کیا ہوگا؟ عرفات جب سارے چلے جائیں حاجی تو وہاں کا کعبہ بالکل خالی رہ جاتا ہے. اس وقت اگر مسلسل چکر لگاتے رہیں تو اس کو کتنا جو کا ثواب ملے گا؟ ہاں جی, وقت ہی نہیں اس کا. ہاں جی, آپ جو ہے نا مطلب یہ کہ بہت خوشو خوشو کے ساتھ نماز پڑھے, سورج طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز, کیا خیال ہے؟ قبول ہو جائے. بہت خوشو خوشو کے ساتھ پڑھے اور آخری دو منٹ باقی ہیں اور آپ اس میں بہت جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ لیتے ہیں, پورا کر لیتے ہیں. اس نماز کو, اس نماز کو دیکھو آئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں تو اللہ کا حکم ہے, ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا, حکم آ گیا بس. نماز جو ہے نا وہ اپنے اپنے وقت پر ہے, لہٰذا کوئی اس وقت نماز پڑھے گا تو ہوگا, کوئی اس وقت نہیں پڑھے گا تو نہیں ہوگا. نماز کے اندر اگر دو سجدے ہیں اس کی جگہ تین سجدے کر لے, چار کر لے ایک رکعت کے اندر, یہ سمجھے نماز. مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی نہیں کر سکتے, یہ اصل میں بنیادی چیز ہے. جو شخص سنت کے مطابق نہیں چل رہا تو پھر کیا ہے, اگر وہ کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو اس کو اگر ثواب سمجھ رہا ہے تو سارے رسول سب کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. کیونکہ میں بھی ایک طریقہ بنا سکتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کی خلاف ورزی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی, دونوں کی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کی, اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی, تو اس وجہ سے اس پر کسی کو کچھ مل نہیں سکتا. تو یہی اصل میں بنیادی بات ہے. حضرت نے فرمایا کہ سنت کے مطابق وہ کام کرنا جس میں آپ کے جسم کو بھی فائدہ ہے وہ افضل ہے بمقابلہ اس کام کے جو سنت کے مطابق نہیں, اس میں مجاہدہ ہے, شب بیداری میں مجاہدہ ہے اور قیلولہ میں جسم کو راحت ہے. لیکن اس میں ثواب ہے, اس میں کوئی ثواب نہیں, ٹھیک ہے نا, سب اس کے لحاظ سے نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, محض مجاہدہ مطلوب نہیں ہے, محض تکلیف مطلوب نہیں ہے, بلکہ وہ تکلیف جو صحیح طریقے پہ چلنے سے ہو. مثال کے طور پر تراوی میں پڑھایا ہے تو تکلیف تو ہوگی, مجاہدہ تو ہوگا, لیکن ظاہر مطلب یہ کہ ثواب اس کو ملے گا. اس کے مقابلے میں کسی اور کام کی وجہ سے اگر وہ کھڑا رہے تو وہ کھڑا رہے, ثواب اس کو تو ہوگا. تو یہی اصل میں بنیادی بات ہے. ہم لوگ ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں, اللہ جل شاہ کی نظر دل پر ہوتی ہے. مکتوب نمبر 515 مولا عبدالحق دہلوی کی طرف سے سات قدم, اس بیان میں جس راہ کو ہم ٹریک کرنے کے در پہ ہیں وہ صرف سات قدم ہے. از ہرچی میر سخن دوست خوش ترس, دوست کی طرف سے جو بات بھی پہنچے وہ چیئے, یہ راستے جس کے ٹریک کرنے کے اندر پہ وہ صرف سات قدم ہے. کیسے؟ دو قدم عالم خلق میں ہے, پانچ قدم عالم امر میں ہے. عالم امر میں پہلے قدم رکھنے پر تجلی افعال کا ضرورت ہے, دوسرے قدم پر تجلی صفات ہو, تیسرے قدم پر تجلیات ذاتیہ, اس کے بعد ارباب کمال کے درجات کی توفت کے مطابق تجلی ذاتیہ میں ترقی ہوتی رہتی ہے, جیسے کہ ارباب کمال سے پوشیدہ نہیں, اور سب کچھ سید الاولین والآخرین علیہ الصلات اکمل میں تسلیمات وزرا کے مطابق وابستہ ہے. اور یہ جو بعض نے کہا ہے کہ راستہ دو قدم ہے, اس سے انہوں نے بطور اجمال عالم خلق عالم امر مراد لی ہے, اور یہ بات اس لیے کہی تاکہ طالبوں کے نظر میں راستہ مختصر و آسان ہو. حقیقت میں بات وہی ہے جو حق تعالیٰ کی توفیق سے میں نے بیان کی ہے. مطلب یہ اس میں لطائف کے بارے میں کہا کہ جو ہمارے لطائف جوارح کے ہیں اور جو لطائف عالم امر کے ہیں, تو اس میں جو ہے مطلب یہ ہے کہ ہم اس ذریعے سے ہم اس کو طے کر سکتے ہیں, یعنی جو ہے نا مطلب پانچ ہمارے لطائف ہیں اور دو ہمارے جو ہے نا مطلب عالم اس کے ہیں, عالم جوارح کے ہیں, اس میں نفس بھی ہے. تو اگر ہم لوگ ان سات لطائف کو طے کر لیں تو ہمارا راستہ طے ہو جائے گا. لیکن جس میں جو نفس سے مراد ہے وہ سلوک ہے, اور باقی پانچ جو ہے وہ قلب کے ہیں. ملا عبدالواحد لاہوری کی طرف صادر فرمایا, اس بانوے کی قلب کی سلامتی ماں سوائے حق تعالیٰ کہ ہر چیز کو دل سے بھول جانے پر موقوف ہے, دنیا امور میں بکثرت مشغول ہونے سے باز رہنا تاکہ دنیا کی محبت اور عبت پیدا نہ ہو. میرے عزیز بھائی کا مکتوب مرغوب مسرور ہوا. اس میں قلب کی سلامتی کے متعلق جو کچھ تحریر تھا اس سے آگاہی ہوئی. ہاں بے شک قلب کی سلامتی ایک طرح کے علاوہ ہر چیز کو دل سے بلا دینے پر موقف ہے, حتیٰ کہ اگر دنیاوی چیز کو تکلف اور کوشش کے باوجود ساتھ کوئی یاد رکھیں تو بھی یاد نہ رہیں. اس صورت میں غیر خدا کا گزر بھی دل پر نہیں ہو سکتا. اس حالت کو فنح قلب ہی سے تعبیر کرتے ہیں. حوصلہ میں یہ پہلا قدم ہے. اور اس سے استعداد کے مطابق کمالات ولایت کے مرتبوں کے درجات کی بشارت ملتی ہے. بس ہمت کو بلند رکھے اور خروٹ اور منق کا ان معمول چیزوں پر کناوت نہ کرے. ان اللہ حب و معاری الہمم, حق تعالیٰ بلند ہمت لوگوں کو دوست رکھتا ہے. یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا شان ہے کہ حضرت ہمت دیتے ہیں, یہ دلاتے ہیں, اور جو ہے نا وہ کم پر کناوت کرنے نہیں دیتے. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح جیسا ابھی فرمایا کہ ہمت کرے اور جو ہے نا وہ پست ہمتوں میں سے نہ ہو. ہاں جی, یعنی دل کی جو سلامتی ہے وہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو بھول جانے میں ہے. اتنا بھول جانے کہ کوئی تکلف سے بھی یاد رکھنا چاہے تو یاد نہ کر سکے. ہاں جی, یہ بات. ہاں, جب واپس کر لیا جائے پھر اس کے بعد اللہ کے لیے یاد کرے, پھر دوسری بات ہے. دنیا میں کاموں بکثرت مشغول ہونے سے خطرہ ہے کہ کہیں اس کمین دنیا کے کاموں میں رغبت پیدا نہ ہو جائے اور سلامتی قلب پر بھی ہرگز مغرور نہ ہو, کیونکہ رجوع اس حالت کے بدل جانے کے امکان ہیں. وہ جہاں تک ہو سکے دنیائی مہمات کے اندر مصروف نہ رہے اور اسے کوئی قدم نہ اٹھائے کہ دوبارہ اس کی رغبت ہو جائے, نقصان کا باعث ہو. اعوذ باللہ سبحانہ. یہ پناہ فقر میں جارو کشی کرنے, حق تعالیٰ کے ساتھ سادہ زندگی بسر کرنا دولت مندوں کی سرد نشینی سے کئی درجے بہتر ہے. ساری مرض میں سرپنی کے فقیر اور دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ چند روز زندگی بسر ہو جائے. دولت اور دولت مندوں سے ایسے بھاگو جیسے شیر کے خوف سے لوگ بھاگتے. وسلم. یا اللہ, یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ کوئی اچھا اسٹوڈنٹ جس کی مستقبل پر نظر ہوتی ہے اور دوسرا وہ اسٹوڈنٹ جو کھیل کود میں مشغول ہے, تو کھیل کود میں جو مشغول طالب علم ہے وہ لطف اٹھاتا ہے فوری, اور جو اسٹوڈنٹ اس وقت پڑھ رہا ہے وہ مشقت میں ہے, تو وہ جو اسٹوڈنٹ ہے جو غافل ہے اور وہ کھیل کود میں لگا ہوا ہے, وہ اس اسٹوڈنٹ کی مستقبل کی سوچ کو وہ نہیں جانتا اور اس کے اوپر ہنستا ہے, آوازیں کستا ہے, پڑاکو ہے, یہ ہے وہ ہے. آئی, کیونکہ اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی اس سے کیا ہوگا. لیکن بعد میں جب اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ ملتا ہے, جب وہ اس کی وجہ سے کوئی دنیائی فائدہ حاصل کرتا ہے, تو پھر افسوس کرتا ہے کہ کاش مجھے کوئی مار تھا لیکن مجھے سمجھا دیتا, مجھے کیوں کسی نے نہیں سمجھایا. اس قسم کی باتیں کرتا ہے نا. یہ ایک چیز جو دنیا کی ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی, میں نے دنیا کی ایک چیز آپ کے سامنے. لیکن اب ذرا تھوڑا سا اوپر جائیں, وہ جو اسٹوڈنٹ ہے بڑا مطلب ظاہر اچھا اسٹوڈنٹ ہے, اس کی نظر بھی دنیا پر ہے. اس کے مقابلے میں کوئی ایسا صاحب ہے جس کی نظر آخرت پر ہے, اور وہ آخرت کے ان چیزوں پہ نظر جمائے ہوئے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں, اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے رکھا ہے. تو کیا خیال ہے یہ اچھا اسٹوڈنٹ اس بات کو سمجھ سکے گا؟ وہ اس کو نہیں سمجھ سکے گا اور کہے گا بھائی یہ کیا ہے. تو بس یہی بات ہے, سمجھ سمجھ کی بات ہے, سمجھ سمجھ کی بات ہے. جو حضرات وہاں کی چیزیں دیکھ رہے ہیں یعنی ان کو ایسا ہے جیسے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اللہ جل شانہ کے صفات کا ادراک کرتے ہوئے اگر کوئی ایسی کیفیت احسان پیدا کر لے کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہو, تو وہ جنت کی چیزوں کو ایسے کیوں نہیں محسوس کر سکتے؟ ہاں جی, کیونکہ جنت کی چیزوں کی تو مثال دی گئی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ نوامائے دنیا جو ہے یہ نوامائے جنت کا راول دستہ ہے، گویا اس کے ذریعے سے ہم لوگ جنت کی نعمتوں کا ادراک کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم جنت کی نعمتوں کا ادراک کر سکتے ہیں، ورنہ ہم ادراک نہ کر سکتے. لیکن اللہ جل شانہ کی ذات اس کے لیے تو کوئی مطلب وہ نہیں ہے. تو اگر تعوذ اللہ کا ان کا تراہ کا حکم ہے تو جنت کی چیزوں کے بارے میں تو اس سے وہ کم درجے کی چیز ہے کہ اس کا ادراک ہو، اس کا ادراک ہو. اب اگر کوئی شخص سبحان اللہ وہ جنت کی چیزوں کا ادراک کر رہا ہو، دوزخ کی چیزوں کا ادراک کر رہا ہو، دوزخ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہو، جنت حاصل کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے وہ محنت کر لے جو اس کے لیے ضروری ہے، تو وہ دنیا کا جو طالب ہے چاہے وہ کتنا یعنی قابل طالب علم ہے، کوئی قابل آدمی ہے دنیا دار، وہ اس بات کو نہیں جان سکتا، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا یہ کیا ہے. چلو اس سے بھی ایک ترقی کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو جنت کا خریدار ہے، جو جنت کا خریدار ہے اور جنت کی چیزوں کا وہ ہے مطلب شائق ہے، وہ اس کے لیے محنت کر رہا ہے، تو ایک اور اولوالعزم شخص جو جنت کو خاطر میں نہیں لاتا وہ اللہ کا طالب ہے، وہ اللہ کا طالب ہے اور اللہ جل شانہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، تو پھر وہ جنت والے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. جو جنت والے لوگ ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ کس قسم کے لوگ ہیں. حضرت سید الدین برغشی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام ہمارے شجرے میں ہے، جس وقت ان کا آخری وقت آ گیا تو جنت سجا کے اس کے سامنے پیش کی گئی، تو اس نے اوپر آسمان کی طرف کہا یا اللہ اگر میری زندگی یہ محنت کا یہ ثمر ہے تو میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی. اس پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ہٹا دیا اور تجلی فرمایا اور اس کے ساتھ چلے گئے دنیا سے. ہاں جی، تو مردان اولی العزم ان کے اپنے اپنے درجے ہیں، ان کے اپنے اپنے درجے. تو یہاں پر بھی اس قسم کی صورتحال حضرت نے، کوئی اولی العزم شخص ہوگا تبھی تو ان سے فرمایا اس قسم کی بات ہے. ہاں جی، یہ ملا عبد الواحد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے جو ان کے ارشاد فرمایا. مکتوب نمبر 117، ملا یار محمد قدیم بدخشی کی جانب صادر فرمایا، اس بیان میں ایک ابتدا میں قلب حس یعنی ادراک کی تابیداری کرتا ہے اور انتہا میں تابیداری نہیں رہتی. قلب حس کی یعنی ادراک کی تابیداری کرتا ہے، انتہا میں تابیداری نہیں رہتی. مولا یار محمد بولے نہیں ہوں گے کہ ایک مدت تک قلب حس کے تابع رہتا ہے، پس لا محال جو کچھ حس سے دور ہے وہ قلب سے بھی دور ہے. حدیث شریف میں من لم یملک عینہ فلیس القلب عندہ، جس شخص کی آنکھ اس کے قبضے میں نہیں اس کا دل بھی اس کے قابو میں نہیں ہے. ہاں جی، جس شخص کی آنکھ اس کے قبضے میں نہیں اس کا دل بھی اس کے قابو میں نہیں ہے، کیونکہ حس ہے. حواس خمسہ، حواس خمسہ کی طرف اشارہ ہے کہ حواس خمسہ جو ہے وہ دل کو متاثر کرتا ہے، اور دل جو ہے یہ کیا ہے اس کے تابع رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے اثر لیتا ہے. اس حدیث میں اس مرتبہ کی طرف اشارہ ہے. وہ نہایت کار سلوک کے انتہا میں جب قلب حس کی تابیداری بھی نہیں رہتا تو اس کی دوری قلب کی نزدیکی میں اثر انداز نہیں ہوتی. ہاں جی، تو اس کی دوری قلب کی نزدیکی پہ اثر انداز نہیں ہوتی، یہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. لہذا مشائخ طریقت مبتدی اور متوسط کو شیخ کامل کی صحبت سے مکمل طور پر مفارقت جدا دینے کو تجویز نہیں فرماتے. غرض یہ کہ وہ حکم مالا یدر کلو لا یدر کلو، یعنی جو پوری حسن اس کو بالکل ترک نہیں کے مطابق اس طریقے پر کار بند ہے، اور نہ جنس یعنی غیر مشرب لوگوں کی صحبت سے پوری طرح پرہیز کریں. میاں شیخ مزمل کی تشریف آوری کی سعادت کا پیشیا مجلس کی صحبت کو غنیمت جانیں اور صحبت ان کی صحبت میں رہیں، کیونکہ شیخ موصوف بہت عزیز وجود شخصیت ہے۔ یعنی اس میں ایک فرمایا کہ اس وقت آپ کی جو کنڈیشن ہے آپ حس سے متاثر ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو شیخ سے دور نہیں ہونا چاہیے، آپ کو شیخ سے دور نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ آپ کا دل متاثر ہو جائے گا چیزوں سے اور نقصان ہو جائے گا۔ ملا قاسم علی بدرشی کی جائے 118 نمبر محفوظ ہے، ان لوگ کے خسارے کے بارے میں جو اللہ والوں پر اعتراض کرتے ہیں، وہ محبت برا خط جو ملا قاسم علی نے بھیجا تھا موصول، اور خط کا مضمون بھی واضح ہو گیا۔ حق سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن أساء فعليها، جو اچھا عمل کرتا ہے اپنے نفسی کے لیے کرتا ہے، جو کوئی برا کام کرتا ہے اس کی برائی بھی اسی پر ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ بار الہ جس کو تو ذلیل کرنا چاہتے وہ ہمیں تان تشریح دینے میں پڑ جاتا ہے، جس کو تو ذلیل کرنا چاہتے وہ ہمیں تان تشریح میں پڑ جاتا ہے۔ ترسم اقوم کے بردرد کشام مرفندن برسر کال خرابات کنن ایمارا باطن، تان کیوں کرتے ہو ان پہ جو ہے میں کدے پر کہیں ایمان نہ کو بیٹھو تم۔ حق سبحانہ وتعالی متفید حضرت سید البشر علیہ وآلہ السلام تسلیمہ تمام الاسلام کو فقراء کے انکاروں کے اوپر تان و تشنیع کرنے سے باز رکھے۔ اللہ اکبر، ملا قاسم علی بدخشی کے نام صرف یہ ایک مکتوب ہے، لیکن مجھے صاحب نے پالا ہوا کہ بلا مطلب کہ اس کی خدمت میں جو مکتوب تری فرمائے ان میں سے مکتوب نمبر 1, 11 اور 14 میں آپ سے متعلق تری فرمائے، چونکہ آپ ان مطلوب میں آپ کو خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ نے حد مجھے صاحب کا حوالہ کیا تھا، چنانچہ ثالثہ مجھے صاحب میں رہ کر در معرفت سے بہت مقصود حاصل کرتے رہے۔ مکتوب نمبر 119، میر محمد نعمان بدخشی کی طرف صادر فرمایا، شیخ مقتدا کی صحبت کی ترغیب اس بیان میں کہ کبھی ایسے ہوتے کہ کاملین اپنے بعض ناقص مریدوں کو نیک امیدوں کے گمان پر تعلیمی طریقت کی اجازت دے دیتے ہیں۔ جناب میر صاحب کا مکتوب شریف موصول ہوا، یہ راستہ دیوانگی چاہتا ہے، جیسے حدیث شریف میں لن یؤمن احدکم حتی یقال انہ مجنون، تم میں سے کوئی شخص وقت کامل نہیں ہو سکتا جب جس کو جن کو لوگ دیوانہ نہ کہیں، اس تو دیوانہ کی دیوانہ ہاں جی، وہ جب دیوانہ پر آ گیا تو بیوی بچوں کی تدبیر سے فارغ ہو گیا، اور قضا ما قضا یعنی ایسا ہوگا ویسا ہوگا کہ اندیشہ سے جمعیت مؤثر ہو گئی، دل کو اتنا حاصل ہو گیا، یہ دیوانگی آپ کی طبیعت میں موجود ہے لیکن بیکار آواز کے باعث آپ نے اس کو خشخاشات میں چھپا لیا ہے۔ کیا کیا جائے کہ ظاہری دوری کی وجہ سے آپ میں بہت کچھ بے مناسبتی مفہوم ہوتی ہے، اس کا جلد تدارک فرمائے، اپنی کم ہمتی کو عین ہمت استطاعت جان کر اس جسدی ظاہری دوری کو رفع کریں۔ اس گروہ صوفیہ کی جمعیت دلی اطمینان مخلوق کے دلی اطمینان سے بہت بلند ہے، مخلوق کی دل جمعی کے اسباب صوفیہ کے تفرقے اور اختلافات کے باعث ہیں، ان دولے سے ان کو جمعیت ہوتی ہے اور فقراء کو اسی سے انتشار ہوتا ہے۔ اچھا، مخلوق کے اختلافات کے اسباب فقراء و نامرادی وغیرہ میں ہاتھ ڈالنا چاہیے، یعنی ان میں غور کرنا تاکہ دل کا اطمینان حاصل ہو، اور اگر بخیر اس گروہ کے مخلوق کی جمعیت کے اسباب عنایت ہو جائے تو جمعیت سے بھی ڈرنا چاہیے، اور سبحان اللہ کے حضور التجا کرنا چاہیے تاکہ جمعیت برائے جان نہ بن جائے، اور فلاں فلاں ایسے ابھی تکمیل حضرات کی اس پر قیاس نہیں کریں، کیونکہ تمام فراتب کے اعتبار سے تکمیل ہونے سے پہلے سب نقص کے مراتب ہیں، فرا کے دوست اگر اندک اندک نیس، یعنی ہجر اس کا نہیں توڑا وہ بہت ہے مجھ، بشاید طریق نے بعض موجودوں کو ان کے سلوک کے تکمیل سے قبل تعلیمی طریقت کی اجازت دی ہے۔ حضرت خواجہ محمد نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کو طریق سلوک کی تعلیم اور بعض مناسب مناظر سلوک طے کرنے کے بعد فرمایا، اے یعقوب ہر چیز ازما بطور رسیدہ است بخل برسان، اے یعقوب جو کچھ ہم نے تم کو وہ مخلوق کو پہنچو، حالانکہ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد علاء الدین عطار رحمۃ کی خدمت میں رہنا۔ چنانچہ مولانا یعقوب چودھری نے اکثر امور تعلیم طریقۂ تعین خواجہ علاء الدین حسن کی خدمت میں انجام دیا، تک مولانا عبدالرحمٰن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف نفحات العنس میں آپ یعنی مولانا چودھری رحمۃ اللہ کو پہلے خواجہ علاء الدین حسن کے مرید شمار کیا، اور دوسرے نمبر پر خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت دیے۔ مختصر اس کے تفرقہ یعنی دوری کا علاج ارباب جمعیت کی صحبت ہے، اور یہ بات بار بار تاکیدن لکھی جا چکی ہے اور سنا گیا کہ مولانا محمد صدیق نے ملازمت اختیار کر لیے اور فقراء کے وزر کو چھوڑ دیے۔ افسوس ہزار افسوس کہ کسی مقامی اعلیٰ علین سے اسفل سافلین میں پہنچا دے۔ اب ان کا حال دو بات اس خالی نہیں، یا تو ان کو نوکری میں جمعیت مل گیا یا نہیں ملی، ان کو اس نوکری جمعیت ہے تو برا ہے، نہ حاصل تو اور بھی بد۔ آئیں یا اللہ تو ہدایت دینے کے بعد اگر ہمارے دل کو ٹیڑھ نہ کرے، رب اللہ تو جو کلو اور ہمارے ہاتھ پر رحم در فرما، بے شک تو بے حساب عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت مولانا یعقوب چلفی رحمۃ اللہ علیہ نقش طریقہ نقش بندی میں بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں، آپ سے طریقے کی اشاعت بہت ہوئی، آپ کو بے تو ایجاد خطبہ نقش بند بہت سب سے ہیں، مگر تکمیل وجہ تارہ مدر سے ہوئی۔ علم تفسیر دوسری علمی دنیا میں آپ کی تصانیف ہیں، 5 صفر 851 میں وفات پائی، چرخ کے رہنے والے تھے جو ولایت غزنی میں ہیں، مزار کے اضافات حصار مورنار میں ہیں۔ مولانا نور الدین عبد الرحمٰن جامی رحمۃ اللہ علیہ قصبۂ جام میں پیدا ہوئے، آپ محدود رحمۃ اللہ کے شاگرد امام محمد نوید شیبانی فلال میں سے، مدرسہ نظامی حرات میں تعلیم حاصل کی، پی میر سید شریف جرجانی کے شاگرد، خواجہ علی سمرکند دیگر ملا سے استفادہ کیا، پھر خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ سے نقش بندی میں طریقہ کی تکمیل کی۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 54 ہیں، بلجمہ صبح 898 ہجری کو وفات پائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں دل جمی یہ جو بات کی ہے، ایک اسباب دنیائی اسباب کے ذریعے دلجمی حاصل کرنا، یعنی مطمئن ہو جانا، دلجمی سے مراد یہ مطمئن ہو جانا، اور ایک مشائخ کے صحبت میں مطمئن ہو جانا، دونوں میں فرق ہے۔ مشائخ کی صحبت میں دل محفوظ ہوتا ہے، اور دنیا کے ساتھ دل محفوظ نہیں ہوتا۔ حب دنیا راس کل خطویہ، دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے، لہذا جب یہ چیز سامنے ہوگی بات ذہن میں آئی۔ دیکھیں دنیا کو اکثر عورت سے تشبیہ دیتے ہیں، دنیا کو خواب میں بھی اگر کوئی عورت دیکھے تو اکثر دنیا ہوگی، تو دنیا کو اکثر عورت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور عورت کی طرف میلان تو ہوتا ہے دنیاوی درجے میں، اس لیے پردے کا حکم ہے، مطلب یہ کہ تاکہ جو ہے نا مطلب نظر نہ آئے۔ تو اسی طریقے سے دنیا جو ظاہر مطلب یہ کہ غیر محرم ہے ہمارے لیے، تو وہ اگر کل کے ہمارے سامنے ہو تو اس کی طرف میلان ہو سکتا ہے، جب میلان ہو گیا تو تباہی۔ آئے تو اس کی دیکھو گے تو تباہی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بہت ایسے قادر لوگ ہوں گے جو بے شک کسی بھی حالت میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے محنت ہے نا، وہ محنت کرنے کے بعد اگر ہو تو پھر تو مسئلہ الگ ہے نا، لیکن اس محنت کے بغیر اگر کوئی ایسے ماحول میں چلا گیا تو ہر کے در کان ہے نمک رفت نمک شد، نمک کے کان میں چلا گیا نمک بن گیا تو پھر تو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اصل میں یہی مطلب حضرت نے اس انداز میں بات فرمائی ہے کہ جو ہے نا اپنے دلجمی کا سامان مشائے کی صحبت میں تلاش کرو، دنیا کے ساتھ نہ تلاش کرو۔ مکتوب نمبر 120، یہ مکتوب بھی میر محمد نعمان بدخشی کی طرف صادر فرمایا ہے، ارباب جمیل کی صحبت کی ترغیب اور اس کے مناسب بیان میں۔ شاید کہ جمعہ میر صاحب نے فراموش اختیار کر لی کہ سلام و پیام سے بھی یاد نہیں فرمائے، فرصت بہت کم ہے، اس فرصت کو اعلیٰ ترین مقاصد میں صرف کرنا ضروری ہے، اور وہ اعلیٰ مقاصد ارباب جمیل کی صحبت ہے، کیونکہ صحبت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ صحابہ امین کو رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام غیر صحابہ پر فضیلت حاصل ہے؟ ہاں ویسے کرنی ہو یا عمر مروانی ہو یا نواز عمر بن عبدالرحمت ہی کیوں نہ ہو، حالانکہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے علاوہ تمام درجات کی نہایت اور تمام کمالات کی غایت تک پہنچے ہوئے تھے۔ یہی وجہ کہ تنیر مارا ترانوں کی آپ سے ان کی صحبت کی برکت کی وجہ سے ان دونوں کے ثواب سے بہتر ہے، یعنی ان کی خطا جو ہے آپ سے ان کی صحبت کی برکت کی وجہ سے ان دونوں کے ثواب سے بہتر ہے، اور حضرت عمر بن عاص کا سہو ان دونوں کے ثواب سے افضل ہے۔ کیونکہ بزرگوں کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف زیارت، فرشتہ کی حاضر وہی کے مشاہدہ کرنے اور معجزات کے دیکھنے والے شہودی ہو چکا تھا. یہ شہودی سمجھ میں آ رہا ہے ویسے بھلے اس کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آئے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس وجہ صحابہ علماء میرا کافی انڈائریکٹ ہے. اس میں کوئی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی، یہی سے سمجھ میں آ گئی نا بات. صحابہ کرام کو جو اللہ نے راستہ دیا تھا وہ کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا، وہ کوئی اور حاصل کر ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. کیونکہ جو وسائل ان کو میسر تھے وہ کسی اور کو میسر ہو ہی نہیں سکتے. ہاں جی، بہت بڑی بات ہے جی، سبحان اللہ. ہاں جی، شرف زیادہ فرشتہ کی حاضر ہوئی کہ مشاہدہ کرنے اور معجزات کے دیکھنے کی وجہ سے شہودی ہو چکا تھا. اور ان صحابہ کے سوا کسی اور کو اس قسم کے کمالات جو تمام کمالات کے اصول ہے نصیب نہیں ہوئے. اور اگر حضرت اس کرنی نے متعلق معلوم ہوتا کہ صحبت کی فضیلت میں یہ خاصیت ہے تو ان کی صحبت سے کوئی چیز مانے نہ ہوتی، اور وہ اس فضیلت پر کس چیز کو ترجیح نہ دیتے. واللہ یختص برحمتہ من شاء واللہ ذو الفضل العظیم. اصل میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمت کی بات ہوتی ہے، تو دیکھے ہیں اولیاء اللہ کو بھی دیکھا ہے کہ اپنے لیے عظیمت پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے رخصت پسند کرتے ہیں. اگر وہ کوئی اس سے مسئلہ پوچھے تو آسان ترین بتا دیتے ہیں، لیکن خود مشکل ترین پیمر کرتے ہیں. ایسے مذاکرات ہیں. تو اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس محبت کی بڑی قدر فرمائی جو ان کو حاصل تھی. اتنی قدر فرمائی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میرا ہر کام تک پہنچا دینا، بس عمر امت کے لیے ان سے دعا کروا لینا. اس حد تک قدردانی فرمائی. لیکن اصل جو مقام ہے جو اللہ دیتا ہے وہ تو الگ ہے نا. تو صحابیت کا شرف تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا. اللہ پاک نے جو قانون بنایا ہے اس کے لیے، تو اس تک تو وہ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. پھر مجدد صاحب رحمتہ اللہ نے کسی ایک موقع پر فرمایا، کاش ان کو کوئی سمجھا دیتا کہ بس تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بس کس طریقے سے آپ سے ہم تک پہنچ جاؤ. والی بات تھی. تو یہی اصل میں بنیادی بات ہے، اس وقت اللہ مجھے معاف کرے بڑی بات زبان سے نہ نکلے، لیکن جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصول ہیں، عقل اور دل اور نفس، تو دل اور نفس تو ان کا بہت آگے تھا، لیکن یہ عقل میں بات نہیں آئی، یہ والی بات جو سمجھ نہ آ رہی نا بات، کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تک پہنچ جاؤ. ذاتی تو فرمانے ہیں. ہاں جی، اور حضرت اس کرنے لوگوں کو معلوم ہوتا تو معلوم کہاں ہوتا ہے؟ دل کو معلوم ہوتا ہے یا عقل کو؟ اس کا عقل کے ساتھ تعلق ہے. معلوم ہوتا کہ صحبت کی فضیلت میں یہ خاصیت ہے تو ان کی صحبت سے کوئی چیز مانے نہ ہوتی، اور وہ اس فضیلت پر کسی بھی چیز کو ترجیح نہ دیتے. واللہ وقتہ صبح رحمت من شاء اللہ ذو الفضل العظیم. سکندر رانمی بخشند آئے، آپ بزور زر میسر نیستے ہی کھار نہیں نصیب سکندر کبھی بھی، آب حیات اسے دلائے گی کیوں اس کی دولت کو. بار الہ اگر چہ تو نے ہم کو صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا نہیں فرمایا، مگر ہم بتفیر سید المرسلین علیہم الصلاۃ والتحیات استماد قیامت کے دن انہی کے زمرے میں مشہور ہوں. یا اللہ، ایک راستہ ہے نا محبت والا، المرء ما من احبہ. آدمی ان کے ساتھ وہ جن کے ساتھ محبت کرتا ہے. تو طبعاً تو اس لحاظ سے مطلب جو ہے نا وہ جایا جا سکتا ہے. مکتوب نمبر 121, یہ مکتوب بھی میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا اس بیان میں کہ اس راستہ راہ طریقت کے ساتھ قدم مقرر اور بعض احباب 6 قدم تک پہنچ چکے ہیں. جناب میر صاحب ہر وقت بے شمار دعا کے شامل حال ہو. مدت سے آپ نے اپنے حالات کے مطابق کچھ اطلاع نہیں دی, انہیں یا فقراء کی خبر گیری فرمائی. الحمد للہ سبحان و منا, یا فقراء خوشحال مختصر طور پر کچھ عرض ہے. اس محبت کے نشان والے اس سلوک کا راستہ 7 قدم مقرر ہو چکا ہے. دوستوں کی جماعت نے اپنے کام کو 6 قدم پر ہی مکمل کر لیا ہے, اور بعض نے صرف 5 پر, اور ایک جماعت نے 4 قدم, اور ایک نے صرف 3 قدم پر اپنے اپنے درجات کے مطابق مسجد مسجد کو پہنچ گئے. اور تیسرے قدم والے بھی لوگوں کو اس راستے کی تعلیم دے سکتے ہیں. پھر کیا حال ہے اس جماعت کا جو ان سے آگے جا چکے ہو, وہ تو بدرجہ اول اس راستے کی تعلیم دے سکتا ہے. البتہ ان کاموں کے لیے بلند ہمت کی ضرورت ہے, تاکہ معمولی اور کم درجے کی چیزوں پر اکتفا کر بیٹھے. اس سے زیادہ لکھنے کے لیے وقت کی گنجائش نہیں. ہاں جی, حضرت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے بس کوٹ کوٹ یہ چیز بھری تھی کہ جن کے اندر صلاحیت ہو صلاحیت ضائع نہ ہو جائے بہت زیادہ, کیونکہ حضرت کا کام اوپر والے لوگوں پہ تھا. جو اوپر کے لوگ ہیں ان پہ زیادہ کام کیا, تو انہوں نے ان میں جو صلاحیتیں تھیں ان صلاحیتوں کے مطابق وہ چیز بھرنے کی کوشش فرمائی ہے. ملا طاہر بدخشی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صادر فرمایا مکتوب نمبر 122, بلند ہمتی کی ترغیب میں اور جو کچھ ہاتھ آ جائے اس سے دل تفادی کرنے کے بیان میں. ملا طاہر بدخشی کے نام 11 مکتوبات ہیں. یعنی دفتر اول باغ مکتوب 122, 23, 24, 71, 217, اور دفتر دو مکتوب میں 30, 27, 74, دفتر سو میں 37, 91, 124. آپ کے اجداد بدخشان کے رہنے والے ترک خاندان سے تھے. آپ نہایت سادے لوگ, نیک تینت, دراز قامت اور کبھی ہیکل انسان تھے. ابتدان فوج میں افسر تھے. ایک شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فوج سے علیحدہ ہو جاؤ اور فقر و تجرید اختیار کرو. چنانچہ آپ نے ایسے کیا, پھر شیخ کی تلاش میں نکلے اور مجرد صاحب ان کے خدمت پر پہنچ گئے. تکمیل کے بعد مجرد صاحب نے اجازت تعلیم دے کر جونپور روانہ کر دیا. آپ نے کافی طویل عمر پائی اور جونپور میں 1047 میں فوت ہوئے. مولانا محمد طاہر خط کا جواب دینے میں ہم کو معذور جانیں. مولانا محمد ہماری معذوری نقل و حرکت کی وجہ بتا دیں گے. جب آپ نے ہندوستان کی جانب سفر کا مسمع پر ارادہ کر لیے تو چلے جائیں اور آلویال کی خبر بیری کریں. الباقی عند الطلاق, باقی وقت ملاقات. حق تعالیٰ کے دائمی حضوری رکھنا اور غیار کے مل جو سے پرہیز کرنا ضروری ہے, اور ہمت کو بلند رکھے, جو کچھ ہاتھ آئے اس میں مشغول نہ ہو بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے. ماس پہ نورے کے بود مشرق انوار, از مغرب و کوکب مشکات گزشتیم, میں پیش نظر اب تو فقط طیبہ کے انوار, منقول بھی معقول بھی سب دیکھ چکا ہوں. اس زمانے کے اکثر فقرا سیراب ہو جانے اور کفایت کے مقام پر ٹھہر گئے ہیں, آگے ترقی نہیں کر رہے, ان کی صحبت سے حرکات رہے. فر منہم کما تفر من الاسد, اس سے اس طرح بھاگو جیسے کہ شیر سے بھاگتے ہیں. اپنے طریقے پر پابند رہے اور جو کچھ واقعات پیش ان کے اعتبار نہ کرے, کیونکہ تاویل کی گنجائش کا میدان بہت فراغ وسیل ہے. ہرگز خواب و خیال کے مکر میں نہ پھنسے. کیف الوصول الى سعاد ودونها قل الجبال ودونهن خيوف خيوف, کیسے پہنچو سعاد تک کام کس قدر خوفناک کرائیں. مکتوب نمبر 123, یہ بھی ملا اجبار بدخشی کی طرف صادر فرمایا. اس بیان میں کہ نفل کا ادا کرنا اگرچہ حج ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ کسی فرض کے فوت ہونے کا سبب بنتا ہو تو لائن بھی نہ رہے. میرے وقت بھائی لازال کا اسمی طاہرن آدنی سے تعلقات اپنے نام کی طرح میں شغیر اللہ کے تعلقات کے علودگی سے اتار و پاک رہے کا مکتوب شریف موصول ہوا. اے بھائی, حدیث شریف موادے علامت و اعراضی تعالی ان العبد اشتغالہ بما لا یعنیہ, بندہ کلائن بیکار بات مشہور رہا بندہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی روح گردانی کی ایک علامت ہے. فرائض میں سے کسی ایک فرض کو چھوڑ کر نوافل سے کسی نفل عبادت میں مشہور ہونے لا یعنی بیکار باتوں میں داخل ہے. بس اپنے حوال کی تفتیش کرنا جائز لینا ضروری ہے, تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ کس چیز میں مشغول ہے, آئے نفل میں یا فرض ہے. ایک نفلی آج کی خاطر اتنے ممنوعات کا مرتب ہونا اچھا نہیں ہے. آپ خود ملاحظہ فرمائیں, العاقل تغفیر اشارہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. السلام علیکم و اللہ رفقائکم, آپ پر آپ کے اباپ پر سلام. یہ کلیہ بتایا کہ یعنی نفل چیز کے لیے فرائض کو چھوڑنا نہیں چاہیے چاہے کوئی بھی ہو. یہ واقعی جیسے ایک قانون ہے دفع مضر جلب منفعت سے اہم ہے, تو دفع مضرت میں یہی والی بات ہے کہ فرض ٹوٹ رہے تو مضرت ہے اور نفل اگر لیتے ہیں تو منفعت ہے. تو منفعت استحبابی کو حاصل کرنے کے لیے مضرت ہے لازم آپ کو مطلب لینا ہے کون سے درجے کا ہوگا عقل مندی ہوگی. تو حضرت نے مطلب یہ قاعدہ بتا دیا. مکتوب نمبر 124, یہ مکتوب بھی مولا تعالیٰ بدخشی کی طرف صادر فرمایا ہے. اس بیان میں کراستہ کی استطاعت نادار حج کے واجب ہونے کی شرط ہے, استطاعت نہ ہونے کے موجود حج کے ادا کرنا اپنے مطلب کے اصول کے مقابلے میں تزیہ اوقات میں داخل ہے. میرے بھائی خواجہ محمد طاہر بدخشی کا مکتوب شریف موصول ہوا للہ سبحانہ الحمد المنہ. اگست کی جدائی کا باوجود فقراء کے اصلاح محبت میں کوئی سستی واقع نہیں ہوئی, یہ ایک عظیم سعادت کی علامت ہے. اے محبت کے نشان میں جب آپ نے رخصت طلب کی تھی اور اس پر جانے کا بہت ارادہ کیا تھا تو ادا ہونے کے احتمال کے ساتھ اتنا ذکر ہوا تھا کہ شاید ہم بھی سفر میں آپ کے ساتھ مل جائیں, شاید ماہم بشمادری سفر مرحق شمیم. ہر چند دلاتے کے سہارے سے موافق نہیں ہوئے, اس بارے میں کوئی تجویز سمجھ میں نہیں, مجبور توقف کیا. فقیر کی مرضی ابتدائی سے آپ کی سفر حج پہنچانے کے بارے میں نہیں تھی, لیکن آپ کے شوق کو دیکھ کر صاف طور پر منع بھی نہیں کیا تھا. استطاعت راستہ کی شرط ہے, بغیر استطاعت کے تجزیہ اوقات ہے. ضروری کام چھوڑ کر غیر ضروری کام اختیار کرنا مناسب نہیں. اس مضمون کے کئی مکتوب آپ کو لکھے جا شاید پہنچو گے, یعنی اصل بات یہی ہے آگے آپ مختار ہیں. اصل میں واقعتاً بعض دفعہ انسان جوش میں آ کر وہ تمام چیزوں کو جو اس کے ساتھ ملحق ہو رہے تھے ان کا ادراک نہیں کر پاتے, تو ایسی صورت میں جو اس جوش سے باہر تو کوئی شخص ہو, یہ تو مجھے صاحب تو بہت اونچے حضرات میں سے تھے نا, عام لوگ بھی وہ جو ہوتے ہیں جو جوش سے دربائے ہوتے ہیں یعنی جو سوچ سکتے ہیں ہوش میں ہوتے ہیں, تو وہ بھی راستہ بتایا تھا کہ ایسی بات ٹھیک ہے ایسی بات ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی, ٹھنڈے مزاج والے جو لڑ ہوتے ہیں ان کو نظارے ان سے مشورہ کرنے میں اس لیے خیر ہوتا ہے. تو ایسے ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے نا وہ والی بات ہے کہ بعض دفعہ جوش انسان کو سمجھنے نہیں دیتا کہ میں کس چیز کے پانے کے لیے کس چیز کو کہہ رہا ہوں, کس چیز کے پانے کے لیے کس چیز کو کہہ رہا ہوں, یہ مطلب یہ والی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی. میرے خیال میں آگے پھر ٹھیک ہے 6:30 بجے ٹھیک ہے, ابھی ہم ذکر کریں. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لا اله الا الله 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 لا اله الا
illallah la ilaha 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 illallah muhammadur rasulullah لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
صلى الله على سيدنا مولانا محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی عباد الذین اصطفی، سلام علی المرسلین، اللہم صلی